إن لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم بھائیو اور معزز خواتین، کل آپ نے سورہ نساء کے تعلق سے جو باتیں سماعت فرمائی تھیں، کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کی گئی تھیں، اور ایک دو ایسی بات ہے اس میں جس کا ذکر آج ہونا چاہیے. سورہ نساء کا بقیہ حصہ آج چھٹے پارے میں آپ نے سماعت فرمایا، اس کے بعد سورہ مائدہ کی کچھ آیتیں جو ہے، یا سورہ مائدہ کا کچھ حصہ بلکہ بہت سارا حصہ آج آپ نے سماعت فرمایا ہے. سب سے پہلے ہم وہ بات یاد دلانا چاہیں گے جو سورہ نساء میں اللہ تبارک و تعالی نے ذکر کی ہے، اور کل وہ بات آئی تھی تراویح میں، وہ آیت آئی تھی، لیکن وقت چونکہ ختم ہو گیا تھا اس لیے وہ بات میں آپ کے سامنے ذکر نہیں کر سکا. بات بڑی اہم ہے، ہمیشہ اسے یاد رکھنا چاہیے، ہر مومن کو یاد رکھنا چاہیے، ہر انسان کو یاد رکھنا چاہیے. وہ ذکر ہے اس آیت کا جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَلَا تَتَمَنَّوْا مِمَّا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ، کہ تم خواہش نہ کرو، تمنا نہ کرو، آرزو نہ کرو اس کے تعلق سے جو اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے. اس آیت کے تعلق سے یہ بات مفسرین نے ذکر کی ہے، یہ روایت ذکر کی گئی ہے کہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا بعض خواتین کی طرف سے یہ بات آئی تھی کہ وہ ایک اچھی چیز تھی، ایک اچھی سوچ تھی کہ مرد لوگ بہت سارے کاموں میں حصہ لیتے ہیں، دین کے کاموں میں حصہ لیتے ہیں، اور ان کے لیے بڑی فضیلت ہوتی ہے. وہ جہاد میں شریک ہوتے ہیں اور اللہ کے راستے میں یہ شرکت بہت بڑے اجر و ثواب کا مسئلہ ہے ان کے لیے، ہم عورتوں کے لیے یہ چیز نہیں ہے. اس طرح کی کچھ چیزیں انہوں نے ذکر کی، تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیت اپنے رسول پر نازل فرمائی کہ لوگوں کو یہ بات بتا دیں کہ اللہ تبارک و تعالی کا دنیا میں یہ قانون ہے، اللہ تبارک و تعالی کی یہ سنت ہے کہ اس نے سارے انسانوں کو ایک جیسا نہیں بنایا، اور انسانوں میں یہ فضیلت رکھی ہے، بعض کو بعض پر فضیلت دے رکھی ہے، اور اسی وجہ سے خامخواہ کسی کو یہ سوچ نہیں رکھنی چاہیے کہ مجھے بھی ایسا ہو جائے، مجھے بھی ایسا مل جائے، یہ سوچ نہیں آنی چاہیے. میں یہ بات اس لیے بھی ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ یہ سب مسائل لوگوں کے درمیان اڑتے رہتے ہیں. کبھی لوگ یہ سنتے ہیں کہ مالداروں کی بڑی فضیلت ہے، جن کو اللہ نے مال دے رکھا ہے ان کی بڑی فضیلت، کبھی بیان کرنے پہ آتے ہیں تو ان کی فضیلتیں گنانا شروع کر دیتے ہیں. اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ جس کو اللہ نے مال دے رکھا ہے یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اگر وہ صحیح معنی میں صحیح جگہوں پر اللہ تعالیٰ کی یہ نعمت خرچ کرتا ہے اور اللہ کا شکر گزار بندہ بن کے رہتا ہے تو اس کے لیے بڑے اجر و ثواب کی چیز ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں. لیکن کبھی بیان کرنے کا انداز ایسا ہو جاتا ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مالدار ہونا یہ اپنے آپ میں ایک بڑی فضیلت ہے، اسی طرح سے اس کے مقابلے میں کبھی معاملہ ایسا ہو جاتا ہے کہ کسی غریب مسکین کی فضیلت اس انداز سے بیان ہو جاتی ہے کہ لوگ یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ مالدار ہونا کوئی برائی ہے اور غریب اور مسکین ہونا یہ بڑی فضیلت کی بات ہے. جو اس طرح کی چیزیں آ جاتی ہیں لوگوں کے ذہنوں میں. یہی معاملہ مرد عورت کا ہے. کبھی مردوں کی فضیلت کو بیان کرنے کا انداز ایسا ہو جاتا ہے کہ سمجھتے ہیں کہ مرد یہ افضل ہیں, عورتیں افضل نہیں ہیں, عورتیں ان کے مقابلے میں ان کا درجہ کم ہے. اور کبھی عورتوں کے بارے میں بیان شروع ہوتا ہے تو ان کو اتنا زیادہ بڑھا دیا جاتا ہے کہ یہ تصور ہونے لگتا ہے کہ عورت کی یہ ذات مردوں سے بہتر ہے. یہ جو تصور آ جاتا ہے یہ غلط ہے. اس آیت کو ہمیشہ ذہن میں رکھنا چاہیے. اس تصور کو یہ آیت ختم کرتی ہے. وہ کیا آیت ہے کہ وَلَا تَتَمَنَّوْا بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ. اللہ تعالیٰ نے تم میں سے بعض کو بعض پر اگر کسی معاملے میں فضیلت دی ہے تو تم اس کے تعلق سے کوئی تمنا آرزو مت کرو کہ اس کو یہ کیوں مل گیا, مجھے کیوں نہیں ملا, اس کا یہ معاملہ ہے میرا یہ معاملہ نہیں. اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو مالدار بنایا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے, اللہ تعالیٰ کی تقدیر ہے, اس آدمی کا اس میں اپنا کچھ نہیں ہے. اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو غریب اور مسکین بنایا ہے تو یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیر ہے. کوئی انسان خود اپنے آپ سے غریب بن کر کے پیدا نہیں ہوتا ہے, اپنی مرضی سے اس نے اسے اختیار نہیں کیا ہے کہ اس کی فضیلت ہو گئی اور جو ہے جو مالدار ہے اس کی الگ بات ہو گئی. یہ سب چیزیں یہ سوچنے کی نہیں ہے. مالدار اگر واقعی معنی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے پر اپنا مال خرچ کرتا ہے اور اللہ کا شکر گزار بندہ بن کے رہتا ہے, اس کی بھی بڑی فضیلت ہے. اسی طرح سے اس غریب کی بھی مسکین کی بھی بڑی فضیلت ہے جو دیکھتا ہے اپنے درمیان. مالداروں کو دیکھتا ہے, لوگوں کو دیکھتا ہے کہ کتنی ان کے پاس دولت ہے اور ہر چیز کی آسانی ہے. ایک وہ ہے کہ کبھی دانے کو بھی ترس جاتا ہے اور بڑی پریشانی کے ساتھ زندگی بسر کرتا ہے. اگر موقع آتا ہے تو بچوں کی اسکول کی فیس کیسے بھریں اسے سوچنا پڑ جاتا ہے. اگر وہ ان حالات میں صبر کر جاتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر ہے, اللہ تعالیٰ جیسے بنایا ہے میں اسی پر راضی ہوں, تو اس کی بھی بڑی فضیلت, اس کا بھی بڑا اونچا مقام ہے. یعنی بنفس ہی غریب ہونا یا مالدار ہونا یہ چونکہ انسانوں کے ہاتھ میں نہیں ہے اس لیے اس کی کوئی فضیلت نہیں ہوتی ہے. انسان کی فضیلت کب بنتی ہے؟ جب انسان چاہے غریب ہو چاہے مالدار ہو. اگر مالدار ہے تو شکر گزاری کا جذبہ ہو, غریب مسکین ہے تو صبر کے ساتھ زندگی بسر کرے, اللہ نے جو دیا ہے اس پر راضی برضا رہے, تو اس کی فضیلت ہے. اصل یہ چیز فضیلت کی ہے انسان کی. ورنہ بنفس ہی مالدار ہونا بھی فضیلت نہیں, غریب ہونا بھی اس کی کوئی فضیلت نہیں. یہی معاملہ مرد و عورت کا ہے. کسی کا مرد ہونا اس کے لیے کوئی فضیلت کی بات نہیں ہے, کسی کا عورت ہونا یہ اس کے لیے کوئی مذمت کی بات نہیں ہے کہ مجھے کیوں عورت بنا دیا. جس کو اللہ تعالیٰ نے مرد بنایا اسے لحاظ سے رہنا, جس کو عورت پیدا کیا وہ اسی لحاظ سے رہے, جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا ہے اسی لحاظ سے رہنا چاہیے. اور ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ سخت ناپسند فرماتا ہے جنہیں اگر مرد پیدا کیا ہے تو عورت بن کر کے رہنا چاہیے, یا عورت پیدا کیا ہے تو مردوں جیسا بننا چاہیے. انہیں نسوانیت پسند نہیں ہے, مردوں جیسے بن کے رہنا چاہیے, مردوں جیسا کام کریں گے. یہ دونوں جو ہے غلط تصور ہے. جو اللہ تعالیٰ نے جیسے پیدا کیا ہے ویسے ہی جو احکام ہیں, جو شریعت کے احکام ہیں اس کے مطابق زندگی بسر کرنا چاہیے. اور اگر واقعی ایک خاتون اپنی ذمہ داری پوری کر دی ہے, مکمل طریقے سے اللہ کے احکام کی پابندی کرتی ہے, ایک عورت ہوتے ہوئے بھی بہت سے مردوں سے اس کے درجات بلند ہو سکتے ہیں کیا؟ اصل ہر ایک کو اپنی ذمہ داری کو سمجھنا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو سمجھنا ہے. مرد ہونے کے لحاظ سے جو اس کی مرد ہونے کے لحاظ سے ذمہ داری ہے وہ ادا کرتا ہے تو اس کی فضیلت ہے. عورت ہونے کے لحاظ سے جو اس کی ذمہ داری ہے اگر وہ ادا کرتی ہے تو اس کی فضیلت ہے. اور ہر ایک کا اپنا اونچا مقام ہے, ہر ایک کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں جو ثواب ملے گا. یہ خامخا بھی سوچ نہیں پیدا کرنا چاہیے کہ فلاں کو تو یہ مل گیا, وہ یہ بھی کر سکتا ہے, وہ بھی کر سکتا ہے, میں اسے کیسے کروں, میں تو نیچا ہو گیا. نہیں, اللہ تعالیٰ نے جتنا دیا ہے اس کے لحاظ سے کام کریں, اس کے لحاظ سے اللہ کے حکم کی پابندی کریں اور اللہ کی تقدیر پر راضی برضا رہیں. اس کی بڑی فضیلت ہے کہ اللہ کی تقدیر پر راضی برضا رہے آدمی. تو یہ ایک چیز ہے, ہم کو معاشرے میں یہ بات سمجھ کر کے رہنا چاہیے. اسی لیے میں بار بار یہ بات ذکر کرتا رہتا ہوں اور عام دروس میں بھی ذکر کرتا رہتا ہوں. کسی انسان کی شکل اچھی ہے تو اس نے یہ شکل خود اپنی نہیں بنائی ہے. کسی کا قد اونچا ہے تو اس نے خود نہیں بنایا ہے. کسی کا قد نیچا ہے تو اس نے خود یہ اختیار نہیں کر لیا ہے. کوئی مرد ہے, عورت ہے, جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیر ہے, آدمی خود سے یہ چیزیں اختیار نہیں کر لیتا ہے. اس لیے جیسا اللہ نے جس کو پیدا کیا ہے اسی پر اسے راضی برضا ہونا چاہیے, اسی پر خوش رہنا چاہیے کہ اسی میں میری فضیلت ہے اور ایسے رہتے ہوئے بھی میں بہت اونچا مقام پیدا کر سکتا ہوں. کتنے ایسے لوگ ہیں جن کی شکل بظاہر بہت اچھی نہیں تھی لیکن علم اللہ نے دیا, ذہانت دی, اتنا اونچا مقام ان کا ہے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو آپ جانتے ہیں, مشہور صحابی, ایک عامش جو ہے مشہور راوی ہیں, سلیمان بن مہران ان کا نام ہے. چہرہ ان کا بہت اچھا نہیں تھا, شکل بہت اچھی نہیں تھی, اصل میں وہ عامش اسی لحاظ سے ان کو کہا جاتا تھا جو ہے, لیکن بہت مشہور راوی, حدیث میں بڑا اونچا مقام ہے ان کا. ایک عربی زبان کا ایک بڑا بہت بڑا ادیب کہلاتا ہے, جاہد اس کو کہتے ہیں. شکل اس کی بڑی جو ہے خراب تھی لیکن آج بھی دنیا جانتی ہے کہ عربی زبان کا یہ بڑا ماہر آدمی جاہد وہ گزرا ہوا ہے. تو یہ چیز ہے ظاہری شکل و صورت, اس کا بہت زیادہ اہتمام کرنا یا اس کے بارے میں بہت زیادہ سوچنا, یہ تو منافقین کی سوچ تھی اور دنیا والوں کی سوچ ہوتی ہے. ہم بحیثیت مسلمان صرف اتنی سوچ رکھتے ہیں یا یہ عقیدہ ہمارا ہونا چاہیے کہ ہم تمہاری جو بھی شکل ہے وہ اللہ نے دیا, جیسا بھی ہمیں بنایا ہے اللہ نے بنایا ہے, اور ہمیں اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی اس نعمت کی قدر کرنی ہے. دوسروں کو دیکھ کر کے خامخواہ اس طرح کی سوچ نہیں آنا چاہیے کہ یہ تو اتنا خوبصورت ہے, اتنے فٹ کا ہے, اتنا لمبا ہے اور میں ایسا ہوں. نہیں, کبھی یہ سوچ نہیں آنی چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے بنایا ہے, جس حال میں رکھا ہے, جس حال میں رکھا ہے, بڑی نعمتیں دی ہیں, بہت مال دیا ہے, دولت دیا تب بھی, اور نہیں دیا ہے تب بھی ہم خوش ہیں اللہ کی تقدیر پر. یہی ایک مومن کا شیوا ہوتا ہے, مومن کی شان یہی ہوتی ہے. اس کو ہمیشہ ذہن میں رکھنا چاہیے. اس کے بعد آج چھٹا پارا جس کی شروعات ہوتی ہے, لا یحب اللہ الجہر بالسوء, لا یحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم. کہ اللہ تبارک و تعالی کوئی آدمی اونچی آواز سے کوئی بات کہتا ہے, برائی کی بات کہتا ہے, اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں ہے. کوئی بھی برائی کی چیز, چاہے وہ زبان سے نکلی ہوئی بات ہو یا آغا اور جوارے سے یہ عمل جو سرزد ہوتے ہیں, عمل جو انسان کرتا ہے, کوئی بھی عمل جو برا ہے اگر آدمی چھپ کر کے کرتا ہے تب بھی وہ برا ہے, لیکن اگر لوگوں کے سامنے کرتا ہے یہ برائی تو یہ اس سے بھی برا ہے. اللہ تعالیٰ کو وہ نافرمانی بھی پسند نہیں ہے جو چھپ کر کے کی جاتی ہے, لیکن جب انسان چھپ کر کے کرتا ہے تو کچھ تو اس کے اندر حیا ہے. لیکن جب انسان حیا بالکل بول کر پی جاتا ہے اور کھلم کھلا علی اعلان لوگوں کے سامنے برائیوں کا اظہار کرنے لگتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو یہ چیز بہت سخت ناپسند ہے. ہر نافرمانی اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے, لیکن یہ زیادہ ناپسند ہے اسی کا اس آیت کے اندر ذکر کیا ہے. ہمیں اس کو ذہن میں رکھنا چاہیے کبھی بھی کہ انسان سے غلطی ہوتی ہے, کبھی شہوت کی کو کنٹرول میں نہ کرنے کی وجہ سے انسان اپنی شہوت کے آگے مغلوب ہو کر کے کچھ غلطیاں بھی کر جاتا ہے تنہائی میں, لیکن یہ اس کے اور اس کے اللہ کے درمیان ہے. اللہ تعالیٰ کو یہ چیز بھی پسند نہیں ہے, تو بھی نافرمانی ہے. بندہ غلطی کے بعد توبہ کرے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول کرتا ہے اور اسے پسند کرتا ہے, لیکن گناہ بہرحال گناہ ہے, اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں. لیکن یہ کہ آدمی حلال اعلان لوگوں کے سامنے کرنا شروع کرے تو اللہ تعالیٰ کو یہ سخت ناپسند ہے. چاہے زبان سے نکلی ہوئی بات گالی گلوچ ہو اونچی آوازوں میں لوگوں کے سامنے اس کا معاملہ ہو یا یہ کہ کوئی بھی عمل ہو, بلکہ بعض لوگوں کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا کہ کبھی انہوں نے کوئی برائی کی ہوتی ہے, جب ساتھیوں کے درمیان بیٹھے ہوتے ہیں, دوستوں کے درمیان بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, پرانی باتوں کا ذکر ہوتا ہے تو کہتے ہیں تم نے کیا کیا, ہم نے تو جوانی میں یہ کیا ہے یہ کیا ہے. اپنی چیز خود جو ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے پردہ ڈال رکھا تھا لوگوں کے سامنے اس طرح سے بیان کرے, اللہ تعالیٰ کو یہ چیز سخت ناپسند ہے, بہت سخت ناپسند ہے. یہ ساری چیزیں اس آیت میں داخل ہیں. چاہے آدمی کوئی چیز برملا لوگوں میں ظاہر کرتے ہوئے گناہ کرے بھی اور لوگوں کے درمیان الاعلان کرے, شرم و حیا نام کی کوئی چیز نہ ہو, یہ بھی ناپسند ہے. یا ایسا گناہ جس پر اللہ نے پردہ ڈال رکھا تھا لیکن خود لوگوں کے درمیان بیان کرتا ہے کہ میں نے ایسا کیا ایسا کیا, اس کو بھی اللہ تعالیٰ سخت ناپسند کرتا ہے. اگر بندہ بھی پردہ ڈالے رہتا ہے, کسی کے سامنے ظاہر نہیں کرتا ہے, تو کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے اس گناہ کو معاف بھی کر دے گا, کسی کو پتہ بھی نہیں لگے گا. جن گناہوں پر اللہ تعالیٰ نے پردہ ڈال رکھا ہے کبھی کسی کے سامنے ذکر نہیں کرنا چاہیے. کل قیامت کے دن حدیث مناجات جسے کہا جاتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بعض گناہگار بندوں کو اپنے قریب کرے گا اور بالکل قریب کر کے بالکل قریب سے ان کے سرگوشی کے انداز میں چپکے سے کوئی اور نہ سنے جیسے کوئی بات کہی جاتی ہے, اس طرح سے اللہ تعالیٰ اس کے سامنے یہ بات ذکر کرے گا کہ کیا تم نے فلاں موقع پر یہ گناہ نہیں کیا تھا, فلاں موقع پر یہ گناہ نہیں کیا تھا. ایک گناہ کا ذکر آئے گا, بندہ اندر اندر پریشان ہوگا کہ یہ سب گناہوں میں تو میں پکڑا گیا, اب تو میرے لیے بچاؤ کا کوئی جو ہے راستہ نظر نہیں آ رہا ہے, اس کو اپنی ہلاکت کا یقین ہو چلے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ آخر میں کہے گا کہ دنیا میں میں نے اس پر پردہ رکھا, کسی کو نہیں معلوم ہوا, اور آج میں اسے معاف کرتا ہوں. تو یہ چیز ہمیشہ ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے, جو جس چیز پر اللہ تعالیٰ نے پردہ ڈال رکھا ہے اس کو لوگوں کے سامنے بیان ہمیں بھی نہیں کرنا چاہیے. جو پردہ ہے اس کو ویسے ہی رہنا چاہیے, کوئی مسئلہ نہیں. اللہ سے آ کے توبہ کرے, اس کو کی گناہ کو کسی کے سامنے ذکر کرے, گناہ کر کے گناہ پر فخر کا انداز ہو, اللہ تعالیٰ کو یہ چیز بڑی سخت ناپسند ہے, اس سے ہمیشہ بچنا چاہیے. اس کے بعد ایک بات اور آپ کے سامنے ذکر کریں, اسی سورہ کے اندر اور اسی پارے کے اندر جو ہے اسی پارے کے اندر یعنی چھٹے پارے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا ذکر, میں وہ قصہ نہیں بیان کروں کیونکہ یہ عام طریقے سے سنا جاتا رہتا ہے, یہ باتیں جو ہے سنی جاتی رہتی ہیں لوگوں کو. آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں کا قصہ بہت اچھی طرح سے یاد ہے کہ قابل نے حابیل کو قتل کر دیا تھا, لیکن میں اس کی طرف نہیں, ایک دوسری چیز کی طرف جو ہے آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا, اسی قصے کو سامنے رکھ کر کے. ایک بڑا اہم پوائنٹ ہے جو بعض مفسرین نے ذکر کیا ہے, اکثر ایسا ہوتا ہے, اکثر ایسا سننے میں آتا رہتا ہے کہ لوگوں کو صرف یہ کہہ کر کے سلا دیا جاتا ہے کہ عقیدہ صحیح رہا تو سب معاف ہے, جو
اور یہی سوچ کر کے آدمی سو جاتا ہے، کچھ بھی عمل نہیں کرتا۔ عمل میں بڑی کوتاہی ہوتی ہے، بڑے گناہ سرزد ہوتے ہیں۔ صرف اسی وجہ سے یہ یہودیوں اور عیسائیوں کا طریقہ تھا جو اس بارے میں ذکر کیا گیا، کہ وہ یہ دعویٰ کرتے تھے کہ نحنو ابناء اللہ واحبا، ہم تو اللہ کے بیٹے، اللہ کے بڑے ہی محبوب بندے ہیں۔ وہ یہ دعویٰ کرتے تھے کہ جو بڑے محبوب بندے ہیں، ہمیں جہنم کی آگ کہاں چھونے والی ہے، ہم تو سیدھے جنت میں جانے والے۔ بڑا جو ہے دعویٰ تھا ان کو، بڑی یہ خوش فہمی تھی، یہ یہودیوں کا طریقہ تھا۔ کبھی کبھی ہمارے اندر بھی اس طرح کی چیزیں آ جاتی ہیں۔ پہلے اس بات کو ذہن میں رکھ لیجئے کہ سب سے پہلا گناہ جو انسان سے ہوا ہے وہ حرام کا ارتکاب ہے، حرام مال کھانا ہے۔ آپ سمجھ گئے ہوں گے، یہ میں جو کہنا چاہ رہا ہوں یہ آدم علیہ السلام کے بارے میں بات ہے۔ آدم علیہ السلام کو جب جنت میں رکھا گیا تو سب سے پہلی نافرمانی انسان سے جو اللہ تعالیٰ کے حکم کے تعلق سے ہوئی، وہ نافرمانی اس چیز کو آدم علیہ السلام نے کھا لیا جس سے انہیں منع کیا، یہی سمجھ لیجیے حرام۔ اور اس کے بعد انہیں دنیا میں بھیج دیا گیا، یہ سب سے پہلی نافرمانی تھی۔ آدم علیہ السلام کے عقیدے میں کہیں کوئی خرابی نہیں تھی، اللہ تبارک و تعالی کے حکم کی پابندی، اس کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ اس کے بعد دنیا میں آدم علیہ السلام کے بچوں میں جو سب سے پہلی نافرمانی ہوئی وہ ایک انسان کا قتل ہے، جو حسد کی بنیاد پر ہے۔ حسد، ابھی جو میں آپ کو سمجھا رہا تھا، جو پہلے مسئلہ کہ جو اللہ نے کسی کو نعمت دے رکھی ہے، خامخواہ اس کے بارے میں کیوں سوچ میں پڑ جاتے ہو کہ فلاں افضل، میں افضل، وہ افضل، کیوں سوچ میں پڑ جاتے ہیں اس کے بارے میں؟ ارے جس کو اللہ نے جو دیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی، اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، ہر حال میں تقدیر پر راضی برضا رہنا چاہیے۔ جب آدمی اس پہ راضی نہیں ہوتا ہے وہی حسد پیدا ہوتا ہے، اور اسی حسد کے نتیجے میں آدم علیہ السلام کے ایک بیٹے نے دوسرے بیٹے کو قتل کر دیا۔ یہ دوسرا جو اس زمین پر پہلا خون بہا تھا، اور وہ اسی نتیجے میں، حالانکہ ان کے عقیدے میں کہیں کوئی خراب نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ذکر کیا، قرآن میں ان آیتوں میں بھی ذکر ہے کہ اس کے بعد جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قصاص وغیرہ کے احکام بھی اس میں ذکر کیے گئے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا اس کے بارے میں کہ دنیا میں قیامت تک جتنے بھی قتل ہوں گے ان سب کا عذاب بھی آدم علیہ السلام کے اس بیٹے پر، یعنی جس نے جو قتل کرے گا اس کو تو ہوگا ہی، لیکن آدم علیہ السلام کے اس بیٹے کو اس بھائی کے قتل کا بھی، اور ساتھ ہی ساتھ قیامت تک جتنے بھی قتل ہوں گے ان سب کا بھی عذاب ہوگا۔ لِأَنَّهُ أَوَّلُ مَنْ سَنَّ الْقَتْلَ، اس لیے کہ سب سے پہلے زمین میں قتل کی شروعات اسے ہی اسی نے کی ہے، سب سے پہلے یہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی، اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کے لیے بڑا سخت عذاب۔ تو بہت زیادہ ہمیں خوش فہمیوں میں نہیں رہنا چاہیے، بلکہ اپنی زندگی کو سنوارنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے بچنا چاہیے کہ یہاں کبھی بھی کسی کو بھی کسی بھی معاملے میں عذاب ہو سکتا ہے۔ وہ ایک ڈر ہونا چاہیے، ایک خوف ہونا چاہیے، اور اس کا نام ایمان ہوتا ہے۔ جہاں اللہ کی رحمت سے امید ہو وہیں اللہ کے عذاب سے خوف بھی ہونا چاہیے۔ جو ہے یہ چند باتیں تھیں، وقت ہو گیا ہے، اس لیے آج کا درس اسی پر ختم کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔